قادر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المبيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا قانون کوئی دوسرا نظام کوئی دوسرا طریقہ لے کر ہماری بارگاہ میں آئے گا اسے قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں شمار کیا جائے گا اسلام کی صحیح صورت حقیقی تصویر اس کی خصوصیات اور اس کے امتیازات کیا ہیں جس کی بنیاد پر خداوند عالم نے اسلام کو دنیا بشریت کا دین قرار دیا اور یہ لازمی قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص آخرت کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور گھاٹے سے بچنا چاہتا ہے تو وہ دین اسلام پر مرے اور ہماری بارگاہ میں حاضر ہو. وہ اسلام جو دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے مسائل کا حل ہے اور اخروی اعتبار سے بھی ہماری مشکلات کو حل کرنے والا ہے وہ اسلام آج ہمیں مظلوم کیوں دکھائی دیتا ہے بلکہ اگر دیکھا جائے تو جو اسلام ہمارے مشکلات کو حل کرنے کے لیے آیا تھا، جو دین ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے آیا تھا وہ خود مشکل میں دکھائی دیتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ عملی اعتبار سے ہمیں اپنے مسائل حل ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے، بلکہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ اسلام ہمارے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں مشکلات ہیں یا مسلمان میں مشکلات ہیں؟ ہم نے آخر اسلام کو کس نظریے سے دیکھا ہے، دین کو کس اعتبار سے دیکھا ہے؟ کیا اس اسلام کو ہم مان رہے ہیں؟ یعنی اسلام خدا کی بارگاہ سے آیا تھا ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے، یا اس میں ہم نے کچھ کمی اور اضافہ کیا ہے، کچھ چیزوں کو اہمیت دے دی اور کچھ چیزوں کو نظر انداز کر دیا؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کسی بیماری میں پھنس کے ڈاکٹر کے یہاں جانا ہوا، ڈاکٹر نے ہمیں دوائیں دی، انجیکشن دیا، طاقت کی دوا دی، اور ہر دوا کے لیے ایک نظام بنایا، یہ دوا صبح کی ہے، یہ دوپہر کی ہے، یہ شام کی ہے۔ ایک دوا ہم نے کھائی وہ دوا اچھی نہیں لگی، کڑوی تھی، بدمزہ تھی، ہم نے کہا اس کو کنارے رکھ دیتے ہیں، جو اچھی ہے بدمزہ نہیں ہے اس کو کھا لیتے ہیں، بقیہ جو بدمزہ ہے اسے نہیں کھاتے ہیں۔ دوسرے دن، تیسرے دن ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہم نے آپ کا علاج کیا لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عزیزان گرامی، میں نے صرف ایک اشارہ کیا ہے، آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے بیمار کو کیا ڈاکٹر کے علاج پر اعتراض کرنے کا حق ہے جس نے اپنی مرضی سے کچھ دوا کھائی ہے اور کچھ دوا نہیں کھائی ہے؟ اگر اس نے پورا پیکج قبول کر لیا ہوتا، دواؤں کو اسی طریقے سے استعمال کیا ہوتا جس طریقے سے ڈاکٹر نے استعمال کرنے کا حکم دیا تھا، اس کے بعد اگر فائدہ نہ ہوتا تو اسے حق حاصل تھا کہ جا کے کہتا ڈاکٹر صاحب آپ نے کیسا علاج کیا کہ ابھی تک ہمیں کوئی اپنے درد سے واقع نہیں ہوا۔ دوا دی ہے ڈاکٹر نے، فیصلہ کر رہے ہیں ہم، علاج بتا رہا ہے وہ، انتخاب کر رہے ہیں ہم، تو قانون اگر قانون خدا ہے تو اسی کو حق حاصل ہے کہ وہ بتائے کہ دوہر میں چار رکعت پڑھنی ہے یا دو رکعت پڑھنی ہے، روزہ کتنے رکھنے ہیں اور حج کب جلانا ہے۔ اور اگر ہم نے خود سے فیصلہ کر لیا کہ نماز مفت کی عبادت ہے، اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن خمس اور زکات یہ جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے، کچھ مال اپنی ملکیت سے جدا کرنا پڑتا ہے، یہ تھوڑا سا ناگوار گزرتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے پیکج کو استعمال نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے انتخاب سے اپنا علاج کیا ہے۔ تو جس طریقے سے ڈاکٹر کا ناقص علاج کر کے ہمیں ڈاکٹر سے شکایت کرنے کی کہاں نہیں پایا جاتا، ہمیں حق نہیں ملتا، اسی طریقے سے ادھورے اسلام پر عمل کر کے ہمیں اس بات کی شکایت کا موقع نہیں مل سکتا کہ جو اسلام ہمارے مسائل کا حل پیش کرنے کے لیے آیا تھا وہ ہمارے مسائل کو حل نہیں کر سکا۔ اسلام کہتا ہے تم مسلمان بنو، پیغمبر کہتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ اٹھائے۔ ہمیں کتنے ہیں جو اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ کسی کو اذیت نہ پہنچنے پائے. مذہب کے نام پر، دین کے نام پر نہ جانے کتنی مردم آزاری ہم کرتے ہیں لوگوں کی، نہ جانے ہم کتنی حق طلبی کرتے ہیں. ہم اسلام کے اوپر عمل کرتے ہیں لیکن اسی قانون پر جو ہمیں اچھا لگتا ہے. نماز اس لیے بہت ہی جگہ اچھی لگتی ہے، سوتے وقت سورہ یاسین کی تلاوت بھی کرتے ہیں اس لیے کہ عادت پڑی ہوئی ہے. شب جمعہ کو دعائے قرآن بھی بولتے ہیں، بیچ موقع ملا دعائے توسل بھی بولتے ہیں. جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ کرتے ہیں. اسلام نفس پرستی کا نام نہیں ہے، اسلام خدا پرستی کا نام ہے. تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے تم یہ دیکھو کہ خدا کیا کہتا ہے. ہر وقت مسلمان رہو، ہر وقت اگر مسلمان رہنے کا کیا مطلب ہے، یعنی اگر خوشی ہے تو بھی مسلمان رہو، غم ہے تو بھی مسلمان رہو، غصے میں ہو تو بھی مسلمان رہو. ایسا نہ ہو کہ غصے میں اسلام سے پھر جاؤ. اس لیے کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی زبان یا کسی کے ہاتھ کو بے قابو نہ ہونے دیا جائے. اگر خوشگوار کیفیت سے گزر رہے ہو مسلمان کو تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال تو تب ہے کہ جب غصہ آ جائے اور انسان مسلمان ہے. ہم اپنی مجلسوں میں جو فضائل اور مسائل پڑھتے ہیں، آئی میں ظاہرین علیہ السلام کی سیرت اور ان کے کردار سے وہ برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ہماری زندگی کا بہترین سرمایہ ہے. وہ صرف سن کے یا پڑھ کے خوش ہونے کی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ پریکٹیکل چیز ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اسے اپلائی کریں، اپنی زندگی میں اسے عمل میں لائیں. دشمن کو زیر کیا ہے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام. سینے پر بیٹھے ہوئے ہیں، تلوار نکال لی ہے گلا کاٹنے کے لیے. کیوں؟ یہ انسان خوشی نہیں ہے. کہا نہیں، یہ آیا ہے اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے. مولا کائنات نہیں گئے ہیں لوٹنے کے لیے، وہ آیا ہے لوٹنے کے لیے. یہ گئے ہیں اسلام کا دفاع کرنے کے لیے. دفاع میں جنگ ہو رہی ہے اور جنگ ہوتے ہوتے اس مرحلے کے اوپر یہ جنگ پہنچتی ہے کہ جب ہم اتنے آپ کا ہو زخمی ہو کر کے زمین کے اوپر گرتا. ایسا پہلوان، ایسا نامی گرامی بہادر کہ جس کا نام سن کر کے جنت کے شہدائی مجاہدین سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے. سر اٹھا نہیں رہے تھے کہیں ہم سے نہ کہہ دیا جائے کہ تم جاؤ مقابلے کے اوپر. اور نہ صرف جانا نہیں چاہتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی ڈرا رہے تھے کہ حضور آپ کو پتا ہے یہ کتنا بہادر ہے. ایک جنگ میں اس کی ڈھال کے پھینک تھی تو اس نے اونٹ کے بچے کو بطور ڈھال استعمال کیا تھا. اس واقعے سے مسلمانوں کے حوصلے کو پست نہیں کیا جا رہا تھا تو کیا کیا جا رہا تھا. خود بھی نہیں جا رہے ہیں اور ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ دوسرا بھی نہ جائے. لیکن جانے والا گیا اور جا کر کے مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرنے کے بعد اسے گرنے پر مجبور کر دیا. اور جب وہ گر گیا تو آپ سینے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا سر قلم کرے. لیکن جس منزل تک میں لانا چاہتا ہوں کہ انسان کی نفس پرستی کیا ہوتی ہے اور خدا پرستی کیا ہوتی ہے، انسان کا عمل کس کے لیے ہونا چاہیے. اگر نفس کے لیے عمل ہے تو وہ اسلام نہیں ہے. اگر خدا کے حکم کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے تو وہ اسلام ہے. لوگوں نے دیکھا کہ علی سینے پر بیٹھ کے اتر آئے، بڑے اعتراضات ہوئے کہ دشمن کو چاہیے. ایسے موقع کے اوپر اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے, اس لیے کہ اسے سلطانے کا موقع مل جائے گا, پھر اس کا قوت پیدا ہو جائے گی, وہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائے گا. کہا کہ خاموش رہو, جب یہ پلٹ کے آئیں گے تو انہیں سے پوچھ لینا کہ کیوں اترے تھے. جب پلٹ کے آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ غیر دانش مندانہ اقدام کیوں کیا تھا, اس لیے کہ دشمن پر قابو پانے کے بعد اسے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے غصہ آ گیا تھا اس لیے میں نے چھوڑ دیا, مجھے غیظ آ گیا تھا کیونکہ اس نے میرے ساتھ جسارت کی تھی, میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی, لہذا مجھے غصہ آ گیا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا جو عمل خدا کے لیے ہو رہا تھا اس میں کسی قسم کے نفس کی شرکت ہو سکے, نفس پرستی اس میں شامل ہو جائے, میں نہیں چاہتا تھا. یہاں پر آپ دیکھیں غصے میں عمل رک گیا کیوں, تاکہ نفس پرستی شامل نہ ہونے پائے. اس کو کہتے ہیں کہ انسان غصے میں بھی مسلمان رہے, حالات کی ناگواری میں بھی مسلمان رہے, خوشگواری میں بھی مسلمان رہے. صلوات پڑھیں محمد والے انسان غصے میں اپنا قابو کھو جاتا ہے, غصے میں نہ جانے کیا کچھ منہ سے نکلتا ہے اور بول کر دیتا ہے, بعد میں شرمندگی ہوتی ہے, معذرت بھی ہوتی ہے اگر انسان میں تھوڑی سی بھی انسانیت پائی جاتی ہے. لیکن وہ یہی ہے کہ غصے میں میں نے کہہ دیا تھا. سوال یہ ہے کہ تم مسلمان ہو یا میرے مسلم, مسلمان کا غصہ بھی مسلمان ہوتا ہے, اسے غصہ بھی آتا ہے تو حق کے لیے, اسے غصہ بھی آتا ہے تو رضا پروردگار کے لیے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت مسلمان رہو, بازار میں رہو تو مسلمان, فیکٹری میں رہو تو مسلمان, گھر میں آؤ تو مسلمان, مسجد میں آؤ تو مسلمان. اس لیے کہ اسلام یہ کوئی کپڑا نہیں ہے کہ جو کبھی پہنا جائے اور کبھی اتار دیا جائے. کسی شاعر نے خود کہا ہے کہ اپنا اسلام تو مردہ کی قبا ہے, یا تو گھر میں رکھ دیتے ہیں مسجد میں پہن لیتے ہیں. تو یہ اسلام جو ہے وہ کپڑا نہیں ہے جسے پہن لیا جائے جسے اتار دیا جائے, کبھی پہن لیتے ہیں مسلمان بن جاتے ہیں اتار دیتے ہیں غیر مسلم نہیں. ہر مرحلے میں مسلمان ہونا چاہیے, زبان پہ قابو, ہاتھ پہ قابو, کمپنی میں ہو تو مسلمان, کلاس میں ہو تو مسلمان, بازار میں ہو تو مسلمان, مالک ہو تو مسلمان, نوکر ہو تو مسلمان. اس لیے کہ ابھی غیروں نے کیا, اپنوں نے بھی اسلام کو نہیں پہچانا کہ اسلام ہے کیا. اسلام نے جو زور دیا ہے وہ سماجیات کے اوپر, معاشرے کی ترقی کے اوپر, اور ہمیں اس کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ واقعی اسلام ہم سے چاہتا کیا. اسلام یہ جو نمازیں پڑھوا رہا ہے, جو روزے رکھوا رہا ہے, جو عبادتوں کو ہم سے طلب کر رہا ہے, یہ واقعی عبادت کے ذریعے سے ہمیں کہاں پہنچانا چاہتا ہے. عبادت کے ذریعے سے ہمیں حقیقی انسان اور اچھا مسلمان بنانا چاہتا. اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے, ایک مجبوری بھی ہے کہ مثالیں ہم وہی دے رہے ہیں جو آپ اس سے بہت قریب ہیں. مسجد میں مجمعے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمازی مجموعہ ہے, باہر ہوتا تو شاید مثال میں تو مشکل ہوتی, اس لیے کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ اس نماز کی حقیقت سے بھی واقف نہیں ہے. تو اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے, اور نماز کی قبولیت کو معیار بنایا گیا ہے اسلام کے تمام احکام کے قبول ہونے کا. یعنی اگر نماز قبول تو انسان کے سارے عمل قبول ہیں, اور اگر نماز رکھ تو سارے اعمال بند. تو یہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی. وضو میں شرائط کیا ہے؟ وضو میں شرائط ہے کہ پانی خالص ہو, پانی پاک ہو, پانی اپنی ملکیت ہو یا جس کی ملکیت ہو اس کی اجازت ہو. آپ بغیر اجازت کسی کے گھر کا پانی, البتہ ایک اجازت ہے جو عام طور پر محسوس کی جاتی ہے, کسی نے ہمیں دعوت دی ہے کھانے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے اس سے پوچھ کے پانی نہیں پئیں گے, اس لیے کہ جو کھانا کھلا رہا ہے وہ یقیناً پانی پینے پر پھر آتی ہے. لیکن بعض اوقات اجازت کی ضرورت ہوتی ہے, ایک آدمی ہے تو بہت ضروری ہے, وہ بغیر پوچھے ناراض ہو جاتا ہے. تو اگر ایسا کوئی آدمی ہے تو جب تک ہم اس سے اجازت نہیں لے لیں گے ہم پانی پینا تو درکنار ہے, اس کو بطور وضو بھی استعمال نہیں کر سکتے. تو وضو کرنے کے لیے ایک شرط پانی کا ابا ہونا ہے, یعنی ہماری اپنی ملکیت ہو یا جس کی ملکیت ہے اس کی اجازت ہو. صرف پانی نہیں, جس برتن میں پانی رکھا ہے وہ بھی یا ہماری ملکیت ہو یا جس کی ملکیت ہے اس کی اجازت ہو. اب جو جتنی مرتبہ وضو کرتا ہے, وضو کرنے سے پہلے وضو کے شرائط کو ذہن میں گزارتا ہے یا نہیں گزارتا, جس پانی سے ہم وضو کرنے جا رہے ہیں کہ کس کا پانی ہے, جس برتن سے ہم وضو کرنے جا رہے ہیں یہ کس کا برتن ہے. حتیٰ اسلام اس بات کے اوپر بھی حساس ہے کہ تم جس فضا میں وضو کر رہے ہو, جس جگہ تمہارے وضو کا پانی گر رہا ہے وہ جگہ تمہاری ملکیت ہے یا نہیں ہے, اور اگر تمہاری ملکیت نہیں ہے تو جس کی ملکیت ہے اس نے اجازت دی ہے یا نہیں. نماز تو ہم بعد میں پڑھیں گے, ابھی وضو ہی مشکل ہو گیا ہے. یعنی وضو ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ تمام شرائط نہ پائے جائیں, اور اگر وضو نہیں تو نماز نہیں, نماز نہیں تو کوئی عمل نہیں. اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کو بلا وجہ چھوڑ دے, بند طرح کا صلاح کا متعمدن, جو جان بوجھ کر کے بلا وجہ نماز کو چھوڑ دے, فقط کفر, وہ ہمارا بندہ نہیں ہے, وہ اسلام والا نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بھی پڑھنا ہے اور نماز وضو کے ساتھ پڑھنا ہے, اس لیے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہے. اور وضو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وضو کے شرائط مکمل نہ ہو, پانی میں شرائط نہ پائے جائیں, جگہ میں شرائط نہ پائے جائیں, برتن میں شرائط نہ پائے جائیں. میں صرف ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ اسلام جو ہم سے وضو کرا رہا ہے, جو نماز پڑھوا رہا ہے, یہ نماز ہمیں کس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز جو ہے وہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. برائی وہ چیز ہے کہ جو ہر ایک کی نگاہ میں برائی ہے, کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, برائی برائی ہے. اب یہ بات الگ ہے کہ انسان سے اتنا بے حیا ہو جائے کہ برائی کی برائیت کو محسوس ہی نہ کر سکے, لیکن ہر قوم میں برائی برائی ہے. وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے عرض کروں. قرآن کیا کہتا ہے؟ نماز انسان کو برائی سے بچاتی ہے. ہم نے تو نہیں دیکھا آج تک کہ کسی کی نماز نے آ کے ہاتھ پکڑا ہو کہ یہ برائی ہے یہ نہ کرو. اگر نماز برائی سے روکتی ہے کم سے کم غیب سے ایک ہاتھ آنا چاہیے, غیب سے نہیں آتا تو کم سے کم محراب کی مسجد کی محراب سے ہاتھ نکل کے آئے, ہم کو روکے, کوئی آواز آئے, یہ سب ممکن ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا. کہ آواز آتی ہے سننے والے کان کب وضو کرنے گئے تھے، شرائط نے پکار کے کہا کس پانی سے وضو کر رہے ہو، یہ تمہاری ملکیت ہے یا نہیں؟ جس برتن سے وضو کر رہے ہو یہ تمہاری ملکیت ہے یا نہیں؟ جس جگہ وضو کر رہے ہو یہ تمہاری ملکیت ہے یا نہیں؟ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہو یہ تمہاری ملکیت ہے یا نہیں؟ جس لباس میں تم نماز پڑھ رہے ہو اس لباس کی سلائی دی ہے یا نہیں دی ہے؟ اس لباس میں جو دھاگا لگا ہوا ہے، دھاگا لگا ہوا ہے، اس کی قیمت ادا کی ہے یا ادا نہیں کی ہے؟ بہت سی مثالیں ہیں جو آپ اپنے ذہن میں دوہرا سکتے ہیں۔ جتنی چیزیں ہیں سب ہم سے سوال کر رہی ہیں کہ نماز تو پڑھنے جا رہے ہو، یہ بتاؤ شرائط مہیا کیے ہیں یا نہیں کیے؟ جتنی نماز پڑھنے جاؤ گے اتنا ہی آواز کان میں آتی جائے گی، یہ کیا یا نہیں کیا، یہ جانماز اپنی ہے یا نہیں؟ حتیٰ اگر مسجد میں بھی آ گئے، مسجد میں بھی آ گئے، ہماری عادت تھی پہلی سب میں نماز پڑھنے کی، اتفاق سے راستہ کھلا ہوا تھا، ٹریفک میں پھنس گئے، دیر ہو گئی، پہنچے تو دیکھا کہ نہیں اگلی سب پھنس گئی ہے، ہم نے دھکا مارا اپنی لیے جگہ بنا لی، اسلام کہتا ہے نہ جائے، مسجد ہے جو پہلے آ گیا اس کا حق ہے، تم اسے ہٹا کر کے خود نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہم سو ہی رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، خدا اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو ہٹا کے تم نماز پڑھو۔ یعنی اگر کوئی ہم سے پہلے آ گیا ہے تو اس کا ایک حق بنتا ہے جس حق کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم نے کسی کو زبردستی اپنے ہوش سے ہٹا دیا، اپنی جلالت سے ہٹا دیا، اپنے دھمکانے سے ہٹا دیا یا اپنی شخصیت سے ہٹا دیا، تو شکلن تو نماز ہو جائے گی لیکن واقعی نماز نہیں ہوگی۔ تو جب ہم نماز کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں گے تو ہمارے کان میں آواز آتی ہے، تم نے یہ شرط پوری کی ہے یا نہیں پوری کی ہے؟ تم نے یہ شرط پوری کی ہے یا نہیں پوری کی ہے؟ یہ غصب بھی تو نہیں ہے، یہ کسی کا مال تو نہیں ہے، اجازت دی ہے یا نہیں؟ جب اسلام تین چلو پانی کے لیے اتنا زیادہ ہمیں حساس بنا دے، تین چلو پانی کی کیا حیثیت، لیکن اسلام کہتا ہے کہ تین چلو پانی بھی اگر بغیر اجازت مالک کے حاصل کرو گے تو تم اس سے وضو نہیں کر سکتے، چاہے ہماری بارگاہ میں تیمم کر کے آنا پڑے۔ یعنی اسلام تربیت کرنا چاہتا ہے کہ اپنے مال میں اور دوسرے کے مال میں فرق رہے، دوسروں کے مال کی اہمیت تمہاری نگاہ میں رہے۔ جب پانچ وقت تمہارے ذہن میں یہ شرائط رہیں گے تو پھر تمہارا ہاتھ نہ کسی باغ کی طرف بڑھے گا نہ کسی کھیت کی طرف بڑھے گا۔ اسلام یہ ہمیں نماز نہیں پڑھوا رہا ہے بلکہ ہمیں سماجی بنا رہا ہے، ہمیں اس بات کے اوپر آمادہ کر رہا ہے کہ تم نہ اپنے حال سے کسی کو اذیت دو، نہ اپنی زبان سے کسی کو اذیت دو، اس لیے کہ جو سماج میں رکھ کر کے دوسروں کی اذیت کا سبب بنتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اردو ہمیں انسانیت سکھاتا ہے، نماز ہمیں انسانیت سکھاتی ہے، روزہ ہمیں انسانیت سکھاتا ہے۔ روزہ کیوں رکھوایا گیا؟ ہماری جانب قربان ہوں تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام، کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول روزے کے وجوب کا فلسفہ کیا؟ اس لیے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو۔ ہمارے گھر میں الحمدللہ کھانے کے لیے ہے تو ہم جو رکھے۔ اسلام نے روزے کی تشریح کیوں کی ہے، کیوں واجب کیا ہے؟ کیا آپ خدا کی گناہوں میں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے سال میں جو کٹوتی کر کے اس کو جبران کرتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بجلی کی کٹوتی ہوتی ہے، پردن فرزند رسول فرماتے ہیں کہ خدا نے روزے کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، اور اگر بھوک پتا چل رہی تو کیا ہوگا، کہ جذبہ پیدا ہوگا کہ کوئی بھوکا نہ رہے، اور اسی لیے اہتمام کرتا ہے خدا بند عالم نے کہ 30 دن کے روزے کے بعد یہ روزے کی قبولیت معلق رہتی ہے جب تک 3 کلو گرام گیہوں یا وہ غذا جو اس علاقے کی غذا ہو بطور فطرہ نہ دیا جائے، یعنی یہ کم سے کم ہے اتنا تو دینا ہی پڑے گا، کوئی شخص زیادہ دینا چاہتا ہے کیا کہنا، لیکن اگر نہیں دینا چاہتا ہے تو 3 کلو تو نکالنا ہی پڑے گا، یعنی خود بھوکھے رہو اور 3 کلو گیہوں کم سے کم صاحب ضرورت کو دو، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام تمہیں بھوکا رکھ کے بھوک کا مزہ اور ذائقہ چکھانا چاہتا ہے کہ اگر تمہیں مجبوراً بھوکا رہنا پڑے تو تم پر کیا گزرتی، ابھی تو اپنے اختیار سے بھوکے ہو، اور روزے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ خدا بند عالم ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، متقی اور پرہیزگار کا مطلب کیا ہے، یعنی نفس پر کنٹرول، پانی رکھا ہے پیاس لگی ہے نہیں پی سکتے اس لیے کہ روزہ ہے، کھانا موجود ہے بھوک لگی ہے لیکن نہیں کھا سکتے اس لیے کہ روزہ ہے، یہ کھانا عام دنوں میں جائز کام تھا لیکن یہی جائز کام ماہ مبارک میں حرام ہو جاتا ہے، روزہ کیوں رکھا جا رہا ہے، لال لگم تب تکون شاید پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ روزہ کس کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کے لیے جس کے لیے کوئی جگہ محبوب نہیں ہے، سب کے سامنے بھی ہے اور اکیلے کمرے میں بھی ہے، اکیلے کمرے میں بھی اگر بچہ بھی روزہ رکھ لیتا ہے تو ماں باپ چاہے جتنی ضد کر لیں کہ تمہارا ٹیوشن ہے، تمہارا کلاس ہے، تمہارا اسکول ہے، تمہارے اوپر اثر پڑے گا، امتحان خراب ہو جائے گا، لیکن بچہ ہوگا کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، عزیزان گرامی اگر ہم ماحول بنا دیں تو بھوک کے باوجود بچہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیوں، اس لیے کہ جس کا روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے، جس کا روزہ رکھا ہے وہ شاگرد ہے، وہ نگاہ رکھے ہوئے ہے، تو عزیزو یہ روزہ رکھ کر کے ہم کو حلال سے روک کر کے ہمارے یہاں ضبط نفس پیدا کیا جا رہا ہے کہ جب حلال سے روکنے کا مزاج پیدا ہو جائے گا تو تم حرام کے قریب ہی بچ جاؤ گے، حرام تو حرام ہمیشہ ہے لیکن مارے مبارک میں حلال سے بھی روکا گیا کہ جب تمہاری پریکٹس ہو جائے گی ہمارے کہنے سے رکنے کی تو تم صحیح مسلمان بن جاؤ گے، کہاں کیا کرنا ہے تم ہماری مرضی دیکھو گے، اپنے نفس کی پیروی نہیں کرو گے، صلوات پڑھے محمد والے کربلا کا واقعہ اور یہ رضائی، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی کوئی درس پائے جاتے ہیں جس نے ہمیں ہلا دیا ہے، انسان کو ہمیشہ مسلمان ہونا چاہیے، میدان جنگ ہو تو بھی مسلمان ہو، کھیل ہو تو بھی مسلمان ہو، باغ ہو تو بھی مسلمان ہو، ہر لمحے انسان کو پیش خدا اسلام کے دائرے میں رکھ کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہیے، چنانچہ آپ دیکھیں کہ جب مسلم کوفے میں ابن زیاد کی آمد کی خبر سنتے ہیں اور حالات بدلتے ہیں تو حامی نے اپنے گھر میں مسلم کو جگہ دی ہے، حانی کہتے ہیں مسلم، ابن زیاد میری عیادت کے لیے آئے گا کیونکہ وہ بیمار تھے، حانی ابن عروا کوفے کے انتہائی معزز شخصیت کا، ابن زیاد مجھے دیکھنے کے لیے آئے گا، جب وہ آئے تو اس پر اچانک حملہ کر کے اسے ختم کر دیں گے۔ ابن زیاد کون ہے؟ ابن زیاد وہ شخص ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں زیاد ابن ابی، اپنے باپ کا بیٹا، کیونکہ اس کے باپ کے بارے میں اتنے مسائل ہیں کہ یہ کس کا بیٹا ہے، اس کے دعوے دار بہت سے تھے، ماں ایک باپ کئی، اور ہر باپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا بیٹا، تو آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کس کا بیٹا قرار دیں، یہ اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ اب آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ یہ شخصیت کتنی محترم ہے، اپنے باپ کا بیٹا انتہائی گندی ذہنیت اور ناپاک سیرت کا مالک، اور انتہائی ناپاک سیرت کے مالک یزید کا نمائندہ کوفے میں آیا ہے، کوفے والوں کو ڈرا دھمکا کر کے یزید کی بیعت دوبارہ لینے کے لیے اور امام حسین کے خلاف تحریک چلانے کے لیے، ایسے شخص پر تلوار اٹھانا، ہر ایک یہ سمجھے گا کہ واقعا اگر موقع ملے تو ایسے قتل کر دینا چاہیے، اس سے بڑا موذی کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا نقصان پہنچانے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک مرتبہ جناب مسلم اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے دیتے ہیں، اور جناب ہانی جنہیں غصہ آ رہا ہے کہ تم نے یہ موقع ہاتھ سے کیوں جانے دیا، ایک مرتبہ فرماتے ہیں میں مسلمان ہوں، مسلمان کبھی کسی کے اوپر دھوکے سے حملہ نہیں کرتا، آئے دنیا آج جو دہشت گردی کا ماحول بنا ہوا ہے، آئے اور آ کر کے اسلام سے انسانیت کا سبق سیکھے کہ انسانیت کا سبق اسلام کس طریقے سے سکھاتا ہے، ظالم ہے، جابر ہے، ہر طرح کا ظلم و تعدی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن مسلمان جو ہے جو نام ہی کا مسلم نہیں ہے بلکہ کام کا بھی مسلم ہے، وہ آواز دیتا ہے میں گلا کر دوں گا یہ ممکن ہے، لیکن دھوکے سے کسی کو قتل کر دوں یہ اسلام کے خلاف ہے، میں یہ حرکت نہیں کرنے والا۔ جناب مسلم نے کس عالم میں پیغام دیا ہے کہ ہم اسلام کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اگر دھوکے سے قتل کر دیا جاتا تو کوئی بھی الزام دینے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ ظالم ہے، ایسا ہی کہ اسے دھوکے سے قتل کر دیا جائے، ورنہ کون اس کے اوپر قابو پائے گا۔ جناب مسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ میں گھر میں بھی مسلمان ہوں، میں باہر بھی مسلمان ہوں، جب لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تو بھی مسلمان تھا، اور جب لوگ میرا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تو بھی مسلمان تھا۔ جس کوفے میں مسلم تنہا ہے، اس کوفے کا عالم یہ ہے کہ نجات نے آتے ہی ساتھ کہا کہ ہر محلے کی معزز شخصیت اپنے محلے کی ذمہ دار ہے، اگر اس کے محلے میں مسلم کا کوئی چاہنے والا ملا تو ہم اس کو بھی ماریں گے جو مسلم کا ساتھ دے رہا ہے، اور اس بزرگ کو بھی ہم سزا دیں گے جس کے محلے میں وہ ساتھ دینے والا پیدا ہوا ہے۔ مسلم کا ساتھ دینے کے لیے لوگ نکلے، لیکن مائیں آئیں اپنے بیٹوں کا ہاتھ پکڑ دینے کے، بہنیں آئیں بھائیوں کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی، بیویاں آئیں شوہروں کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی۔ ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جب مسلم بالکل سرخا ہو جاتے ہیں، ساتھ دینے والے جیلوں میں کود دیے گئے تھے، کون ہے جو مدد کرے، حبیب ابن مظاہر جن کا نام لیا جاتا ہے وہ بھی خانہ قید، لیکن ابھی آپ نے تفصیل کے ساتھ حبیب بن المذاہب کا تذکرہ سنا، میں صرف دو لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہر شہید کا ایک حق ہے، اگر اس کا تذکرہ نہ کیا جائے تو گویا اس کے ساتھ جفا ہوئی ہے۔ حبیب حسین کے بچپنے کے ساتھی، بچپنے کے دوست، جن کی رفاقت گوان زدے خاصوام ہے، زینب کربلا میں دیکھ رہی ہیں۔ ایک طریقہ تھا یزیدی لشکر کا کہ جب میدانی کربلا میں وہ وارد ہوتا تھا تو اپنے گھوڑوں کو زبردست طریقے سے دوڑا، ایسے کہ زمین ہلنے لگتی تھی، بچے دوڑ کے ماؤں کی چھاتیوں سے نپٹ جاتے تھے، بیویاں پوچھنے لگتی تھیں اب کون آیا ہے، اور ہر پوچھنے پر ایک مایوسی ہوتی تھی، کبھی پوری کا نام آتا تھا، کبھی انس کا نام آتا تھا، حسین ابن نمیر کا نام آتا تھا، شمر کا نام آتا تھا۔ زینب حسین کے سامنے کھڑی ہے، بھیا یہ آنے والے سب اس طرف والے ہیں، کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، کیا آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے، آپ کا کوئی ہمدرد نہیں ہے، بھیا اگر آپ اپنے چاہنے والوں کو تو بلائیں، انہیں خبر تو کریں کہ آپ کس حالت میں ہیں، بھیا آپ کے حبیب کہاں ہیں۔ حسین نے خط لکھنا شروع کیا، میرا حسین ابن علی الى الرجل الفقيه حبيب ابن مظاہر۔ حبیب تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ سے ہماری کیا نسبت ہے، حبیب ہم کربلا کے میدان میں گر گئے ہیں اور لوگوں نے ہمیں نرغے آدھا میں لے لیا ہے اور ہمیں شہید کرنے کی تیاری ہے، حبیب ہماری مدد کے لیے آؤ، ہماری نسبت کے لیے آؤ۔ خط پہنچا میرے پاس، کوئی دلیل ایسی نہیں ہے کہ میں بتا سکوں کہ یہ خط لے جانے والا کون ہے، لیکن یہ خط پہنچا، آنے والے نے دروازے پر دقل باز کر کے کہا، انا فرید الحسین، میں حسین کا قاتل ہوں، میں حسین کا نامہ پر ہوں، حسین کا خط لے کے آیا ہوں۔ حبیب نے باہر نکل کے خط لیا، آنکھوں سے لگایا، سر کے اوپر رکھا، پڑھا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، لیکن حالات اتنے مخدوم کہ نہ شوہر بیوی پر اور نہ بیوی شوہر کے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آنسو پوچھے، گھر میں قدم رکھا، بیوی نے پوچھا کس کا خط ہے، کہا فرزند رسول کا خط ہے، کیا لکھا ہے، لکھا ہے کہ ہم کربلا کے میدان میں پھر گئے ہیں، ہماری مدد کے لیے آؤ، کہ پھر کیا ارادہ ہے، کہ میں کیا کر سکتا ہوں، یہ دو شہزادوں کی جگہ ہے، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ چادر اتاری، کہا لاؤ کی تلوار مجھے دو، تم گھر آ بیٹھو، میں جاؤں گی خاتم سے زیادہ کی مدد کے لیے۔ حبیب نے جب یہ جذبہ دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آواز دی کہ میں میدان قربانی میں تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم کس منزل کے اوپر ہو، ورنہ رسول کا نوازا مجھے مدد کے لیے بلائے اور میں نہ جاؤں گا، میں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا، حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا، حسین کی امداد کے لیے جاؤں گا۔ عزیزوں، غلام کو تیار کر کے اب سے باوفا دے کر کے بھیجا کہ تم شہر سے باہر جا کر کے ہمارا انتظار کرو، ہم اپنے باغات سے ہو کے آئیں گے، ورنہ ہم کو گرفتار کر لیا جائے گا، کربلا جانے نہیں دیا جائے گا۔ عزیزو، حبیب جب اس جگہ پہنچے جہاں وہ گھوڑا کھڑا تھا، تو عجیب و غریب منظر دیکھا کہ کربلا کا رخ کیے ہوئے گھوڑا رخ آ رہا ہے اور غلام کو تسلی دے رہا ہے، اے میرے آقا کی سواری، اگر میرے آقا کے آنے میں اب زیادہ دیر ہوئی تو میں ان کا انتظار نہیں کروں گا، میں تیری پشت پر بیٹھ کر کے رسول کے نوازے کی مدد سے لیے جاؤں گا۔ بس یہ سننا تھا، ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کربلا کا رخ کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، آقا آپ کی مظلومیت کو حبیب ابن مظاہر کا سلام، ارے غلام اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے اور گھوڑا آنسو بہا رہا ہے۔ عزیزوں، ایک مرتبہ حبیب گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد جانے لگے، آواز دیتے ہیں کہ اے غلام، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا، غلام نے آگے پڑ کر کے قدم کاپ لیا، آقا یہ انصاف نہیں ہے۔ جب تک اپنی خدمت کا معاملہ رہا تب تک آپ نے ساتھ رکھا، اور جب پردم سے زہرا کی خدمت کا معاملہ آ گیا تو آزاد کر رہے ہیں، مجھے آزادی نہیں چاہیے، میں رسول کے نوازے کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ عزیزو، سواری ایک تھی، سوار دو تھے، حبیب گھوڑے کے اوپر، غلام پیچھے پیچھے پیدل چل رہا تھا، نہیں معلوم کس کا جذبہ کتنا آگے تھا۔ لیکن ہاں، جب کربلا والوں کو دکھائی دیا کہ ساق ہو رہی ہے، ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، عباس آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھو، قاسم آگے بڑھو اور محمد آگے بڑھو، پر کے میرے بچپنے کے دوست حبیب ابن مظاہر کا استقبال کرو۔ عزیزو، حبیب بڑے احترام سے لائے گئے، حسین سے گلے ملے، ارے ابھی تک تو یہ آواز آ رہی تھی کہ شمر آیا ہے، پوری آیا ہے، لیکن کسی نے زینب سے جا کے کہا کہ آپ کے بھائی کے بچپنے کے دوست عزیز عمر اللہ حبیب ابن مظاہر آئے ہیں، ارے ایک مرتبہ پزا سے طلب کیا، پزا میرا چھوٹا سا کام کر دے، پزا جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دے، بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ عزیزوں، بہت روئیں گے، ایک مرتبہ پزا قریب آئی، بی بی کیا کام ہے، میں آپ کی خادمہ ہوں، حکم فرمائیے، کہا اے پزا جاؤ اور جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو، کہہ دو کہ علی کی بیٹی تمہیں سلام کہہ رہی ہے، اے حبیب، ارے بڑا احسان کیا تو ایسے موقع پر میرے ماں جائے کی مدد کے لیے آ گئے۔ عزیزو، سنیں گے آپ، ایک مرتبہ پزا قریب آئی، حبیب مبارک ہو، حبیب مبارک ہو، علی و فاطمہ کی بیٹی نے تمہیں سلام کہلایا ہے اور تمہارا شکریہ ادا کیا ہے۔ بس یہ سننا تھا، حبیب زمین پر بیٹھ گئے، منہ پہ تماشے مارنے لگے، سر پہ خاک مارنے لگے، ارے آل محمد پہ یہ وقت آیا ہے کہ شہزادی غلاموں کو سلام کہلائے۔ عزیز و آپ نے ایک سلام کی قدر و قیمت پہچانی، زینب نے حبیب کو سلام کہلایا، حبیب نے کیا قدر کی، زمین پہ بیٹھ گئے، منہ پہ تماشے مار رہے ہیں، ارے غلاموں کی کیا اوقات کہ انہیں شہزادیاں سلام کہلائے۔ میں اپنے مجمع سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حبیب نے شہزادی زینب سے سلام لیا اور یہ قدر و قیمت پہچانی۔ ایک سلام ہے جو آپ کے نام ہے، اے سید سجاد، ارے جب چھٹ کے مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا، کہنا شرط وفا یہ ہے جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسین چاہتے کو یاد کر لینا، تمہارا آقا تین دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں اپنے ساتھ ہو۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوا، إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى جيب حق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام، فاستجب دعانا واقضي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين.